اتوار 26 فروری کے سیربین کے سامعین کو جاوید سمرو کا سلام پہنچے۔ شدت پسندی کے خطرے کے پیش نظر پی ایس ایل کا فائنل لاہور میں کرانے پر ابہام برقرار، شدت پسندی سے کیسے نمٹا جائے؟
افغانستان کے ساتھ ہم اپنا معاملات ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ پراکسی وار چلتی رہے گی، وہ واقعات میں ملوث ہوں گے، کچھ ہم ہوں گے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ پاکستان سپر لیگ کے فائنل کے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے آج پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ تاہم پی ایس ایل فائنل لاہور میں ہونے یا نہ ہونے کا حتمی فیصلہ وزیراعظم پاکستان کریں گے۔ لاہور سے حنا سعید۔
وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی قیادت میں صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں لاہور میں ہونے والے پی ایس ایل فائنل اور دیگر سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پنجاب حکومت کے ترجمان مالک محمد احمد نے بتایا کہ پی ایس ایل فائنل لاہور میں کروانے کا فیصلہ اپیکس کمیٹی کے ہاتھ میں نہیں، یہ پی سی بی کا معاملہ ہے، اور پیٹرن ان چیف ہونے کے تحت اس حوالے سے حتمی فیصلہ خود وزیر اعظم پاکستان لیں گے۔ آج کے اجلاس میں پی ایس ایل کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی، جس میں قذافی اسٹیڈیم، اس کی کار پارکنگ اور گرد و نواح میں سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے سفارشات مرتب کی گئیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اجلاس کے اختتام پر مرتب کی گئی سفارشات وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان سے خود ڈسکس کریں گے۔
عراقی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جانب سے سعودی عرب اور اردن کی سرحدوں کے نزدیک حملہ کیا گیا ہے، جس میں اب تک 10 سے زائد فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ تفصیلات بتا رہی ہیں نازیہ گلزار۔
عراق کے مغربی صوبے انبار میں ایک ذرائع نے بی بی سی کو بتایا کہ حملے کا شکار ہونے والی فورسز کی جانب سے ہنگامی کالز کی گئی ہیں، جن میں اسلحہ ختم ہونے اور قتل عام کے خدشے کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عراقی فوج کے مطابق انہوں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے سے مغربی موصل کو آزاد کروانے کی کارروائی کے دوران شہر کے دو ضلعوں پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے ثقافتی ادارے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جانب سے عراق کے ثقافتی ورثے کو پہنچنے والا نقصان اندازے سے کہیں زیادہ ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق شدت پسندوں نے 2015 سے اب تک قدیم شہر نمرود کے آثار کے 80% حصے کو تباہ کر دیا ہے۔
شام کے مغربی حصے حمص میں سیکیورٹی اڈوں پر مسلح حملہ آوروں اور خودکش بمباروں نے حملے کیے ہیں۔ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے ہیں جب جنیوا میں 5 برس سے جاری شام کے بحران کو حل کرنے کے لیے امن مذاکرات جاری ہیں۔ شام کے مغربی شہر حمص میں سیکیورٹی اڈوں پر ہونے والے حملوں کے رد عمل پہ شام کی حکومت کے مذاکرات کار بشار الجعفری نے کہا ہے کہ ان حملوں کا مقصد جنیوا میں جاری امن بات چیت کو متاثر کرنا تھا، جبکہ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سٹیفان ڈی مستورا نے ان حملوں کو امن عمل میں رکاوٹ قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں کے باوجود امن مذاکرات متاثر نہیں ہوں گے۔ آسکر ایوارڈز 2017 کی تقریب آج رات منعقد ہو رہی ہے۔ دنیا بھر کے شائقین کو انتظار ہے کہ اس سال یہ ایوارڈز کس کس کے حصے میں آئیں گے۔ ایوارڈز کی اہم نامزدگیاں بتا رہی ہیں سبناس۔
آسکرز 2017 کی بہترین فلم کیٹیگری کے لیے ایوارڈ کے لیے نامزد فلموں میں لالا لینڈ، مون لائٹ، ہڈن فگر، ارائیول اور لائن بھی شامل ہیں، جبکہ امید کی جا رہی ہے کہ ایوارڈ لالا لینڈ کے حصے میں آئے گا۔ اس کے علاوہ بہترین اداکار کی دوڑ میں کیسی افلک، اینڈرو گارفیلڈ، رائن گوسلنگ، ویگو مورٹینسن اور ڈینزل واشنگٹن شامل ہیں، اور بہترین اداکارہ کے ایوارڈ کے لیے ایزابیل ہوپرٹ، روتھ نگا، نیٹالی پورٹمین، ایما اسٹون اور میرل اسٹریپ نامزد ہیں۔ ایوارڈ کی میزبانی کے فرائض جمی کمل ادا کریں گی۔
ملیشیا کی پولیس کی جانب سے کوالالمپور ہوائی اڈے کے اس ٹرمینل کو محفوظ قرار دے دیا گیا ہے جہاں 12 روز قبل شمالی کوریا کے سربراہ کے سوتیلے بھائی کم جونگ نام کو زہر دیا گیا تھا۔ محفوظ قرار دینے سے قبل سیکیورٹی ماہرین نے ٹرمینل کی اچھی طرح سے تلاشی لی تاکہ اعصابی نظام متاثر کرنے والے مادے وی ایکس یا کسی اور زہریلے مادے کی موجودگی کا پتہ چلایا جا سکے۔ پریس کانفرنس کے دوران پولیس چیف عبد السمامت نے بتایا کہ ایئرپورٹ پر کوئی مضر مواد نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جام میں تلاشی کے عمل کے بعد ہم تصدیق کرتے ہیں کہ نمبر 1، ٹرمینل کے LI2 پہ کوئی زہریلا مادہ نہیں ملا، نمبر 2، کے LI2 کسی بھی قسم کے زہریلے مادے سے محفوظ ہے، اور نمبر 3، ٹرمینل کے LI2 کو محفوظ زون قرار دیا جاتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس برس 29 اپریل کو میڈیا اور مشہور شخصیات کے لیے وائٹ ہاؤس میں منعقد کیے جانے والے خصوصی اشائیے کورسپونڈنس ڈنر میں شریک نہیں ہوں گے، جبکہ ایک روز قبل ہی وائٹ ہاؤس نے امریکہ سمیت دنیا کے کئی بڑے نشریاتی اداروں اور اخبارات کو معمول کی بریفنگ سے خارج کر دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی یہ سالانہ تقریب اپنی رونق کے لیے مشہور ہے، جس میں مشہور شخصیات، نامور صحافی اور سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ عموماً امریکی صدور بھی شرکت کرتے ہیں، اور صدر براک اوباما 8 برس میں 8 بار شرکت کر چکے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
سیربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں ایک اور بم ناکارہ بنایا گیا ہے، لیکن بم ڈسپوزل اسکواڈ کے پاس کیا مناسب ساز و سامان ہے؟ اس پر ذرا دیر میں بات کریں گے، ساتھ ہی شام کی صورتحال کا تذکرہ بھی پروگرام میں رہے گا۔ لیکن پہلے پاکستان کا صوبہ پنجاب، جہاں امن و امان سے متعلق ایپکس کمیٹی کا اجلاس لاہور میں منعقد ہوا ہے، جس نے پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں کرانے یا نہ کرانے کا اختیار وزیراعظم نواز شریف کو دے دیا ہے۔ تاہم وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس نے آپریشن رد الفساد کو بھرپور انداز میں جاری رکھنے اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کا فیصلہ کیا۔ موجودہ اجلاس میں پی ایس ایل فائنل کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ لاہور سے نامہ نگار حنا سعید۔
آپریشن رد الفساد کے تحت ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات کو جنوبی پنجاب کے ضلع وہاڑی میں سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی اور اس دوران 45 افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ ضلع اوکاڑا میں بھی چھاپہ مار کر 8 افغانی باشندوں کو حراست میں لے لیا گیا، جبکہ لیا سے 22 افراد پکڑے گئے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ترجمان پنجاب حکومت مالک محمد احمد نے صوبے میں آپریشن رد الفساد کی حالیہ کارروائیوں سے آگاہ کیا۔
دیکھیے، رد الفساد کے جو آپریشنز ابھی انڈر وے ہیں، جو پچھلے ایک ویک کی جب سے ڈپلائمنٹ ہوئی ہے، آفٹر نوٹیفیکیشنز جو سکسیسز ہیں، جو چیلنجز فیس کر رہے ہیں، جو سسپیشس نیٹس جو ہیں ان کے اوپر جس قسم کی کریک ڈاؤن ہو رہی ہے، اور پھر جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں، ان بارڈرنگ ڈسٹرکٹس پہ ود ادر پروونسز ان کی سرویلنس اور ان کا جو ڈپلائمنٹ لیول ہے وہ کیا ہوگا، اور پھر جو انٹر پروونشل کوآرڈینیشن فار رد الفساد ہے وہ کیا ہوگا، نیشنل ایکشن پلان کی پرسوئنس کیسے ہوگی، یہ ڈیٹیلز ہیں جی اس کی۔
صوبہ ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں آپریشن رد الفساد کے تحت دہشت گردوں، سہولت کاروں اور ان کی مالی معاونت کاروں کے خلاف جاری آپریشنز پر اطمینان کا اظہار کیا گیا، جبکہ صوبے بھر میں مساجد، امام بارگاہوں اور دیگر عبادت گاہوں کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے کہا کہ پنجاب میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن بلا امتیاز جاری رہے گا، اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنے والوں کے مذموم عزائم کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری جانب اجلاس میں پی ایس ایل فائنل کا لاہور یا دبئی میں ہونا اور سیکیورٹی انتظامات پر بھی تبصرہ کیا گیا۔ سیکیورٹی اداروں نے یقین دہانی کروائی کہ قذافی اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے آنے والے افراد کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ تاہم لاہور میں پی ایس ایل کے فائنل کے انعقاد کے حوالے سے حتمی فیصلہ وزیر اعظم ہی کریں گے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پنجاب حکومت کے ترجمان مالک محمد احمد نے بتایا کہ پی ایس ایل فائنل لاہور میں کروانے کا فیصلہ ایپکس کمیٹی کے ہاتھ میں نہیں، یہ پی سی بی کا معاملہ ہے، اور پیٹرن ان چیف ہونے کے تحت اس حوالے سے حتمی فیصلہ وزیر اعظم پاکستان ہی لے سکتے ہیں۔
ایپیکس کمیٹی ہے، یہ اس کا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن کیونکہ جب اگر سیکورٹی کی پروویژن کی بات ہوگی تو ایپیکس کمیٹی میں یہ بات ضرور ہوگی کہ جو سیکورٹی ڈپلائمنٹ ہوگی ادر دین پولیس، اس میں باقی رینجرز کی مدد لینی ہے یا کوئی اور لینی ہے، تو اس حد تک تو کیونکہ وہ ضرور پوائنٹ آف کنسیڈریشن ہو سکتا ہے، لیکن پی ایس ایل کی ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں ایپیکس کمیٹی کا کوئی کنسرن نہیں تھا۔ ابھی مجھے ڈیٹیل اس میں میرے پاس ہے نہیں کہ کوئی ایسی چیز آن کارڈز ہے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ ڈیٹیل، لیکن یہ کیونکہ جنرل اپریہنشن ہے بیکاز ہی از ان چیف آف دی پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ، سو آبویسلی دیئر سم کنسلٹیشن وڈ بی دیئر۔
ترجمان پنجاب حکومت نے یہ بھی بتایا کہ آج کے اجلاس میں پی ایس ایل کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی، جس میں قذافی اسٹیڈیم، اس کی کار پارکنگ اور گرد و نواح میں سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے سفارشات مرتب کی گئیں۔ اس کے علاوہ پی ایس ایل فائنل کے روز لاہور شہر اور اس کے داخلی اور خارجی راستوں پر معمور سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اتوار کو لاہور میں ہونے والے اس اپیکس کمیٹی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل صادق علی، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ناصر خان جنجوا سمیت اعلیٰ سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ حنا سعید، بی بی سی نیوز، لاہور۔
اور جیسا کہ آپ نے سنا، پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں کرائے جانے پر غور ہو رہا ہے۔ تو کیا سپر لیگ کے غیر ملکی کھلاڑی لاہور آ کر فائنل کھیلنے کے لیے تیار ہوں گے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر براہ راست موجود ہیں ہمارے کھیلوں کے نامہ نگار عبدالرشید شکور۔ عبدالرشید شکور، پہلے تو یہ بتائیے کہ لاہور میں فائنل کے لیے کیا تمام کھلاڑی کھیلنے کے لیے تیار ہوں گے؟
جی نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پاکستان کرکٹ بورڈ ان 54 نئے کھلاڑیوں کی فہرست فرنچائز مالکان کے حوالے نہ کرتا، کیونکہ جس طرح کی جو صورتحال ہوئی ہے، گزشتہ دنوں بم دھماکے ہوئے ہیں، دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں، اس کے بعد کھلاڑی انہوں نے پہلے اپنی جو انٹرنیشنل فیڈریشن ہے فیفا، اس سے رجوع کیا، اس کے بعد جو انگلش کاؤنٹی پلیئرز ہیں انہوں نے کاؤنٹیز سے رجوع کیا، تو بہت مشکل ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے فرنچائز مالکان سے کہا تھا کہ وہ کھلاڑیوں کو فائل کرنے کی کوشش کریں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی ہے کہ جو کہا جا سکے کہ جو پی ایس ایل میں جو اس وقت موجود کھلاڑی ہیں، جو بڑے نام ہیں، وہ پاکستان جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ ان 54 کھلاڑیوں میں فہرست میں سے 8 کھلاڑی جو ہیں وہ فائنل کے لیے ان میں سے منتخب کرے گا، کیونکہ دونوں ٹیموں میں 4-4 غیر ملکی کھلاڑی ہونے چاہیے۔ تو یہ 8 کھلاڑیوں کا معاملہ ہے، لیکن وہ صف اول کے کھلاڑی جاوید نہیں ہوں گے۔
تو یہ بتائیں کہ آپ تو دبئی میں ہیں، لیکن جو وہاں پر پاکستان کی کرکٹ کے حکام ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں یہ جو لاہور میں ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے، اس پہ اب تک ابہام ہے، تو کیا چیز سامنے آ رہی ہے؟
دیکھیں، ابہام اس طرح نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ، خاص طور پر جو پاکستان سپر لیگ کے جو چیئرمین ہے نجم سیٹھی، وہ تو پہلے دن سے چاہتے ہیں کہ فائنل لاہور میں ہو، لیکن جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے بعد اب ان کے ہاتھ میں بھی معاملہ نہیں رہا، لیکن انہیں اس بات سے یقیناً تکلیف ہوگی کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، وزیر اعظم ہیں، یا جو پاکستان کی جو افواج کے جو سربراہ ہیں جنرل باجوہ، ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئے ہیں وہ اس لحاظ سے ان کے لیے، شیٹی صاحب کے لیے پازیٹیو ہیں کہ جو ان کی خواہش ہے کہ فائنل لاہور میں ہو، لیکن تمام تر جو انحصار ہے، تمام تر جو منحصر اس بات پہ ہوگا کہ سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہوگی اور کس طرح اس چیز کو یقینی بنایا جائے گا، کیونکہ یہ صرف کھلاڑیوں اور آفیشلز کا معاملہ نہیں ہوگا، یہ ان 20-25,000 لوگوں کا بھی معاملہ ہوگا جو پتاب اسٹیڈیم میں آ کر میچ دیکھیں گے، اور اس کے بعد ان کو بحفاظت واپس بھی جانا ہے۔
دبئی سے عبدالرشید شکور، ان تفصیلات کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپریشن رد الفساد کی کامیابی اور اس کے مؤثر ہونے پر میں نے بات کی عسکری امور کے تجزیہ کار بریگیڈیئر سعد محمد سے، اور پہلے پوچھا کہ ضرب عزب آپریشن پہلے ہی جاری تھا، تو اس نئے آپریشن کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
کسی نہ کسی طریقے سے جو دہشت گردی ہے اس میں کمی ضرور آئے گی، اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ ایک تو یہ اوپر تلے یہ واقعات ہو گئے، ریاست کو، فوج کو، ان کو کچھ تو کرنا تھا، کیونکہ ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ پھر کیونکہ لوگوں کا مورال کے اوپر اور ان کے نا امیدی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے حکومت پہ کہ کچھ کر نہیں رہے ہیں، تو انہوں نے کچھ تو کرنا تھا، تو ایک یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ ضرب عزم جو تھا وہ زیادہ تر اس کی جو اہمیت تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ وہ کائنیٹک آپریشنز کر رہا تھا، کہ ایک فوجی آپریشن کے ایک علاقے کے اوپر یہ دہشت گردوں نے قبضہ کیا ہوا تھا اور اس قبضے کو چھڑانا تھا تاکہ وہ پاکستان کی جو رٹ ہے، حکومت کی عملداری ہے، وہ پورے پاکستان کے علاقے میں پھیل جائے۔ تو یہ ابھی جو جس اس پہ رد الفساد کے اوپر جب مائے ہیں، تو خصوصاً پنجاب میں جہاں پر ان کے سہولت کار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے فائنینسیئر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آئیڈیولوگز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنی تھی۔ انہوں نے ایسے کیا ہوا تھا کہ پنجاب کو زیادہ نہیں چھیڑ رہے تھے تاکہ ان کو ایک ایسی جگہ مل جائے جہاں پر ان کے خلاف کارروائی نہ ہو، جہاں پر یہ پیسے اکٹھے کر سکیں، جہاں پر یہ اپنی میٹنگز کر سکیں، جہاں پر یہ اپنی باقی کارروائیاں جو ہے کر سکیں، جو لوگ بھاگ جائیں وہ آ کے پنجاب میں پناہ لے لیں۔ تو ایک یہاں پر اور حکومت جو تھی وہ ان کو اس لیے ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی پنجاب حکومت کے، ایسے نہ ہو کہ اس سے ایک رد عمل آئے اور جو یہاں پر انہوں نے ایک وہ قائم کیا تھا کہ ہمارا صوبہ بڑا پرامن ہے، ہماری گورننس اچھی ہے، تو اس کے اوپر کوئی آنچ نہ آئے. تو یہ ابھی میرے خیال میں فوج نے یہ فیصلہ کیا ہے.
جی، لیکن یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت پنجاب ان پر ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی یا فوج نہیں چاہ رہی تھی شروع میں کہ پنجاب میں یہ کارروائی ہو، تو کیا ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس طرح کے سیف ہیون طرح کوئی چیز بنا دینا کسی علاقے کو وہ کام تو کرے گا نہیں، اس کا کوئی نتیجہ مثبت تو نکلے گا نہیں، تو یہ دیر نہیں کی انہوں نے آپریشن پنجاب میں شروع کرنے میں؟
آپ نے بالکل صحیح طرف اشارہ کیا ہے، ہم میں تو یا عزم کی کمی ہے یا بصیرت کی کمی ہے، کیونکہ ہمیں پہ جب تک کوئی سختی نہ آئے، یا تو اندرونی جیسے پشاور سکول کا واقعہ ہو گیا یا سیون شریف کا واقعہ ہو گیا تو ہم ایک دم اس کے اوپر، یا ایک بیرونی طاقت جو ہے وہ آ کے ہمارا ہاتھ مروڑے اور ہم جو کرنا چاہیے ہمیں لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں وہ ہم سے کروا دیتے ہیں. تو ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یا بیرونی فشار آئے ہمارے اوپر اور ہم اس قسم کے کام کریں جو ہمارے مفاد میں ہیں، اور یا اندرونی کو ایسے ہولناک واقعات ہو جاتے ہیں جیسے اس کا ہے آرمی پبلک اسکول کا تھا یا سیون شریف کا جو ہے واقعہ ہے، تو اس سے تاکہ پھر ہمیں تھوڑی سی جو ہے نا وہ جنبش آتی ہے اور ہم مچل پڑتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، کچھ نہ کچھ کاروائی کر لیتے ہیں، دو تین آپریشن لانچ کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر بزنس ایز یوزول ہو جاتا ہے.
جیسے ہی کچھ حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر ہم، جیسے آپ نے اشارہ کیا، ہم اپنے اپنے دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں. کیا واقعی ایک مربوط طرح کا آپریشن ہوگا جس میں سارے شدت پسندوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا، بجائے یہ سوچے کہ کون اچھا شدت پسند ہے کون برا شدت پسند ہے، کیا یہ اکراس دا بورڈ ہوگا؟
ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا لیکن ہونا چاہیے. ابھی اس کو پتہ چلے گا. دیکھیں پہلے ہب آپ کا تھا جو وہ نارتھ وزیرستان تھا اور وہاں سے یہ تمام جو ہے وہ ایک سرچشمہ تھا ان تمام دہشت گرد واقعات کا. آپ نے ایک وہاں پر آپریشن کیا اور وہ ہب جو ہے نا وہ چلا گیا کنرڈ ننگرہار افغانستان میں چلا گیا اور وہ ایک بیرونی استخباراتی اداروں کے اس پہ آ گیا، اثر رسوخ کے نیچے آ گیا، تبھی وہ اپنے بھی کام کرے گا اور ان کے بھی کام کرے کیونکہ انہوں نے وہاں پر اس کو جگہ دی ہوئی ہے، شاید اس کی کچھ مالی معاملت بھی کرتے ہوں. تو ابھی وہ ہب ادھر چلا گیا ہے، تو ابھی آپ نے اس میں سے اگر 10 وہاں سے نکلتے ہیں، پوکس نکلتے ہیں دہشت گرد واقعات کو سب میں سے، آپ نے 8 روک لیے 9 روک لیے لیکن 10واں چلا، تو یہ کیا یہ حل ہے یا اس قسم کی جنگ میں ہم چلتے رہیں گے؟ تو اس کا تو ہمیں ایک مستقل حل پاکستان کو نکالنا پڑے گا اور اس ہب کو ختم کرنا پڑے گا. ابھی اس ہب کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ 2-3 فیصلے کرنے ہیں بڑے بڑے. ابھی اس ڈر سے ہمیں کہ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جیسے پہلے وزیرستان میں تھا تو اگر ہم نے وہاں پر آپریشن کیا تو یہ پورے ملک میں پھیل جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس طرح کا رد عمل نہیں ہے. جو تو ادھر بھی ہمیں جب تک ہم اپنے یہ جو افغانستان کے ساتھ ہم اپنا یہ معاملات ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ پراکسی وار چلتی رہے گی. کچھ وہ واقعات میں ملوث ہوں گے، کچھ ہم ہوں گے.
اسلام آباد سے یہ تھے عسکری تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر سعد محمد. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں حکام کا کہنا ہے کہ 3 افراد کو نامعلوم مسلح افراد نے ٹارگٹ کلنگ کے ایک واقعے میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا ہے. مرنے والے 2 افراد شیعہ مسلمان تھے. پشاور سے رفت اللہ اورکزئی.
پولیس کے مطابق یہ واقعہ آج دوپہر کے وقت ڈیرہ اسماعیل خان شہر سے تقریباً 25 کلومیٹر دور پراوا کے علاقے میں پیش آیا. تانا پراوا کے ایس ایچ او منہاج سکندر نے بی بی سی کو بتایا کہ 3 نوجوان پیدل سڑک پر جا رہے تھے کہ اس دوران موٹر سائیکل پر سوار نامعلوم مسلح افراد نے ان پر اندھادھن فائرنگ کر دی جس سے 3 افراد موقع ہی پر ہلاک ہوئے. انہوں نے کہا کہ مرنے والے 2 افراد کا تعلق اہل تشیع مسلک سے ہے جبکہ 1 نوجوان اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں. پولیس اہلکار کے مطابق 3 نوجوانوں کو ہدف بنا کر قتل کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہلاک ہونے والے افراد کی عمریں 18 سے 20 سال کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے. تاہم ابھی تک کسی تنظیم کی جانب سے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے. ادھر اس واقعے کے بعد ہلاک شدگان کے لواحقین اور اہل تشیع مسلک کے افراد نے مرنے والے نوجوانوں کی لاشیں سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا اور مرکزی انڈس ہائی وے کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے. مظاہرین نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا جاتا. مقامی صحافیوں کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور مظاہرین کے درمیان ہائی وے کھولنے کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، تاہم آخری اطلاعات آنے تک انڈس ہائی وے ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند رہی۔ خیال رہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان فرقہ وارانہ واقعات کے ضمن میں انتہائی حساس علاقہ سمجھا جاتا ہے، یہاں ماضی میں بھی اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں جس میں درجنوں افراد مارے جا چکے ہیں۔ رفت اللہ رکزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک اور بم کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ رواں ماہ کے دوران کوئٹہ میں بموں کو ناکارہ بنانے کا یہ دوسرا واقعہ تھا۔ کوئٹہ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں سے آئے روز بم برآمد ہوتے ہیں۔ سویلین اداروں کے حکام کا کہنا ہے کہ ان کے پاس بموں کو ناکارہ بنانے کے لیے مناسب تعداد میں عملہ اور جدید آلات دستیاب نہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
یہ بم نامعلوم افراد نے ارباب کرم خان روڈ پر اسٹیل کے ایک بالٹی میں بنا کر رکھ دیا تھا۔ ایک شہری کی بروقت نشاندہی پر متعلقہ حکام نے جائے وقوع پر پہنچ کر بم کو ناکارہ بنا دیا۔ کوئٹہ پولیس کے ذرائع کے مطابق یہ 6 سے 8 کلو وزنی دیسی ساختہ ریموٹ کنٹرول بم تھا۔ رواں ماہ کے دوران کوئٹہ شہر میں ناکارہ بنایا جانے والا یہ دوسرا بم تھا، جبکہ ایک اور بم کو ناکارہ بناتے ہوئے بم ڈسپوزل اسکواڈ کے 2 اہلکار ہلاک ہوئے تھے، جن میں عبدالرزاق بھی شامل تھے۔ انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان احسن محبوب ان کی علاقت کو ایک بڑا نقصان قرار دیتے ہیں۔
اور یہ ہمارے لیے، محکمے کے لیے، اس صوبے کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ اس آدمی کی شہادت، ہمارا ایسا ایکسپرٹ تھا جس نے کئی 100 جگہ پہ بام اور آئی ڈیز جو وہ ڈیفیوز کیے۔
کوئٹہ شہر اور دیگر علاقوں میں بموں کو ناکارہ بنانے کے لیے عبدالرزاق نے جو خدمات سر انجام دیے، ان کے بارے میں محکمہ شہری دفاع بلوچستان کے ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل رفو جان کا کہنا ہے۔
500 سے زائد بموں کو انہوں نے ناکارہ کیے تھے۔ اس میں راکٹس ہے، میزائلز تھے اور میسیلینیس قسم کی آئی ڈیز تھے۔
شہری دفاع کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے بتایا کہ اب تک بموں کو ناکارہ بناتے ہوئے متعدد اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔
بم ڈسپوزل اسکواڈ کے یہاں پر 3 آدمی ایکسپائر ہوئے، شہید ہوئے۔ اسپیشل برانچ میں 6 آدمی شہید ہوئے۔
بموں کو ناکارہ بنانے کے لیے نہ صرف جدید تربیت کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ جانی نقصان سے بچنے کے لیے جدید آلات کی بھی۔ کیا یہ سب کچھ بلوچستان میں ہے؟ جب یہ سوال رکھا گیا رفو جان کے سامنے تو ان کا کہنا تھا،
لیکن ہمارے پاس اکوپمنٹ ایک لحاظ سے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر تھوڑا بہت کمی محسوس ہوئی تو وہ جدید ٹیکنیکل آلات سے ڈویژنل لیول پر، اور اس کو پروموٹ کرے ڈسٹرکٹ لیول پر۔ ابھی تک ڈسٹرکٹ لیول پر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں۔
یہ تھی محمد کاظم کی رپورٹ۔ افغان طالبان کے رہنما حبت اللہ اخنزادہ نے اپنے ایک بیان میں افغان شہریوں اور جنگجوؤں پر زور دیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ افغانستان میں جنگلات کی کٹائی ایک سنگین مسئلہ ہے۔ درختوں کو کٹائی کے بعد غیر قانونی طور پر بیچ دیا جاتا ہے یا ان کو سردیوں میں جلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے طالبان رہنما کے اس بیان پر بی بی سی کی افغان سروس کے ہمارے ساتھی حمید شجاع سے بات کی اور پوچھا کہ طالبان اس بیان سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
جاوید صاحب، ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان لیڈرشپ بھی افغان معاشرے میں اپنے امیج کے بارے میں آج کل سوچ رہے ہیں۔ زیادہ تر جو تبصرے ہو رہے ہیں افغان میڈیا میں، ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ایک سافٹ امیج دینا چاہتے ہیں، ایک طرح سے افغان عوام تک پہنچنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ صرف لڑائی کے بارے میں، ملٹری آپریشنز کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں، اور بھی جو سماجی کام ہے، جو ایسے کام ہے کہ عام عوام کے فائدے کے ہوں، ان کے بارے میں بھی وہ بیٹھتے ہیں، اپنے آپس میں مشورے کرتے ہیں، اور یہ امیج میرا خیال دینا۔
تو کیا لوگ طالبان کے اس امیج کو پروموٹ کرنے کو قبول کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ کرنے سے طالبان کا جو اچھا امیج ہے یا شبیہ ہے وہ سامنے آئے گی، لوگ کیا کہتے ہیں؟
اچھا، لوگوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو 2 طرح کی ریئیکشن سامنے آئے ہیں۔ ایک تو جب میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، اکثر لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ درخت لگوانا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ لوگوں کو اسی درخت کے ساتھ ٹانگ کے مروانا چاہتے ہیں اور مروا رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ تو عام لوگ اکثر اس کو مذاق کے طور پہ لے رہے ہیں، لیکن جو اندر افغانستان میں میڈیا ہے وہ تھوڑی سی کنفیوز ہے۔ وہ بھی نہیں سمجھتی کہ اصل میں مطلب کیا ہو سکتا ہے اس پیغام کا؟ ایک کنفیوژن تو ٹائمنگ کی وجہ سے بھی ہے. اکثر تو افغانستان میں جب نیا سال آ رہا ہو، نوروز کا وقت ہو، تب ایسے بیانات سامنے آتے ہیں، لیکن طالبان اصل میں نوروز جشن کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ اس سال کو ہی مانتے نہیں، وہ اسلامک کیلنڈر کو ایک طرح سے فالو کرتے ہیں. اور نئے سال کے آنے میں بھی ابھی کچھ 20-25 دن باقی ہیں، تو عام طور پہ تو یہ پیغام ایک یا دو دن نئے سال سے پہلے سامنے آنا چاہیے تھا، لیکن یہ کچھ وقت سے آگے ہی سامنے آ گیا.
یہ بتائیے گا کہ اگر فرض کریں طالبان درخت لگوانا چاہتے ہیں، تو یہ کام کرنے کے لیے بھی ان کو کتنی مشکل ہوگی؟ کیونکہ یہ کوئی اس طرح تو نہیں، دو چار درخت کی بات نہیں ہوتی ہے. درخت جب آپ لگاتے ہیں تو لاکھوں میں لگاتے ہیں، تو یہ کیسے کر پائیں گے وہ؟
اچھا، طالبان لیڈرشپ کے پیغام میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ایز این آرگنائزیشن خود درخت لگوائیں گے. انہوں نے عام عوام کو بلایا ہے اس تحریک میں حصہ لینے کے لیے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے ہر جنگجو اور ہر افغان کو چاہیے کہ جدھر بھی وہ رہتے ہوں، جس شہر میں ہو، جس گاؤں میں ہو، ہر کسی کو چاہیے کہ اس کام میں، اس خدمت خلق میں ہاتھ بٹھائے طالبان لیڈرشپ کا، اور ہر کوئی اپنی طرف سے کم سے کم ایک درخت لگوائیں.
یہ تھے افغان سروس کے حمید شجاع.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا نیوز.
پاکستان سپر لیگ میں آج کا واحد میچ دبئی میں کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمز کے درمیان کھیلا جائے گا. پشاور زلمی کی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف 2 وکٹوں سے فتح میں اہم کردار مین آف دی میچ محمد اسکر کا رہا، جنہوں نے 33 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کی.
یہ بہت امپورٹنٹ میچ تھا، سب نے بیسٹ کی فیلڈنگ میں، بولنگ میں، اور پھر پچ بہت مشکل تھا بیٹنگ کے لیے، لیکن جس طرح لالا نے فنش کر دی، میرے خیال سے سارے کریڈٹ لالا کو جاتا. میری کوشش ہے مزید جہاں بھی موقع ملے ان شاء اللہ اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کروں.
آئی سی سی نے نئی ٹیسٹ پلیئرز رینکنگ جاری کر دی ہے. آسٹریلیا کے سٹیو سمتھ بیٹس مینز کی لسٹ میں پہلے، انڈیا کے وراٹ کوہلی دوسرے اور انگلینڈ کے جو روٹ تیسرے نمبر پر ہیں. اس فہرست میں پاکستانی بیٹس مین اظہر علی 7ویں اور یونس خان 8ویں نمبر پر ہیں. نیوزی لینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیم نے آکلینڈ میں ہونے والے پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں آسٹریلیا کی خواتین ٹیم کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا ہے. ٹینس میں ٹاپ سیڈ کینیڈین پلیئر میلوش راونچ نے خوان مارٹن ڈیل پوٹرو کو 6-3 اور 6-7 سے ہرا کر ڈیلرے بیچ اوپن کے فائنل میں جگہ بنا لی. ٹائٹل کی جیت کے لیے ان کا مقابلہ امریکہ کے جیک ساک سے ہوگا. اسپین کے پیبلو کارینو بسٹا ریو اوپن کے سیمی فائنل میں وائلڈ کارڈ انٹری کیسپر روٹ کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. ریو اوپن کا فائنل بسٹا اور ڈومینک تھیم کے درمیان ہے. ورلڈ باکسنگ چیمپئن مینی پیکیاؤ اور برطانوی باکسر عامر خان نے تصدیق کی ہے کہ دونوں باکسرز کے درمیان ویلٹر ویٹ چیمپئن ٹائٹل چیلنجرز فائٹ کے لیے مقابلہ 23 اپریل کو ہوگا. اس چیلنج کے لیے پیکیاؤ کے ٹویٹر فالوئرز نے عامر خان کا نام منتخب کیا تھا. اولمپک چیمپئن مو فارا کا کہنا ہے کہ وہ ایک شفاف ایتھلیٹ ہیں اور انہوں نے ڈوپنگ کے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی، جبکہ ان کے امریکن کوچ البرٹو سلازار کے خلاف ڈوپنگ کے قوانین کی خلاف ورزی کی مزید رپورٹ سامنے آئی ہیں. اس سے قبل امریکہ کی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی نے اپنی مارچ 2016 کی رپورٹ میں سلازار پر الزام عائد کیا تھا کہ کچھ ایتھلیٹس کوچ کی مرضی سے کارکردگی میں اضافے کے لیے ممنوع ادویات استعمال کرتے ہیں.
حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین بی بی سی اردو کی نشریات میں سن رہے ہیں. آپ کے خطوط اور آراء پر مبنی سلسلہ آپ کا خط ملا، اور وسط اللہ خان کا کالم بات سے بات آنے کو ہے، لیکن یہاں پروگرام کے نصف حصے پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سیکیورٹی کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے، جبکہ پی ایس ایل فائنل لاہور میں ہونے یا نہ ہونے کا حتمی فیصلہ وزیراعظم پاکستان کریں گے۔ عراقی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جانب سے سعودی عرب اور اردن کی سرحدوں کے نزدیک حملہ کیا گیا ہے، جس میں اب تک 10 سے زائد فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ عراقی فوج کے مطابق انہوں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے سے مغربی موصل کو آزاد کروانے کی کارروائی کے دوران شہر کی دو ڈسٹرکٹس پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ نائجیریا کی پولیس کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز اغوا ہونے والے دونوں ماہرین آثار قدیمہ رہا ہو گئے ہیں۔ آسٹریلیا اور انڈونیشیا کے رہنماؤں نے 2 ماہ کے تعطل کے بعد دوبارہ سے اپنے فوجی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
نادیہ سلیمان خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی تھیں۔ سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پٹاری کا تعبیر پروجیکٹ کیا ہے، سنیے گا اس کا احوال ذرا دیر میں، اور پٹاری کے سی ای او سے ایک گفتگو پروگرام میں آنے کو ہے۔ لیکن پہلے چلتے ہیں شام، جہاں مغربی شہر حمص میں مسلح جنگجوؤں اور خودکش بمباروں کے حملوں میں کم از کم 32 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق سنیچر کے روز ہونے والے ان حملوں میں خفیہ ادارے کا مقامی سربراہ بھی مارا گیا۔ بعض ذرائع ابلاغ نے ہلاکتوں کی تعداد 40 بتائی ہے۔ شدت پسند جہادی گروپ تحریر الشام نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے۔
شام کے مغربی شہر حمص میں سیکیورٹی اڈوں پر مسلح حملہ آوروں اور خودکش بمباروں نے حملے ایک ایسے وقت میں کیے ہیں جب جنیوا میں شامی بحران کو حل کرنے کے حوالے سے امن مذاکرات جاری ہیں۔ ان مذاکرات میں شامل شامی حکومت کے نمائندے بشار الجعفری کہتے ہیں کہ حمص میں ہونے والے حملوں کا مقصد دہشت گردی کی معاونت کرنے والوں کی جانب سے امن مذاکرات کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا تھا۔
التفجیرات الارهابیہ التي ضربت مدینہ حمص اليوم،
حمص شہر میں ہونے والے دھماکے دہشت گردی کے معاونین کی طرف سے جنیوا کے لیے پیغام تھا۔ ہم سب کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ پیغام موصول ہو گیا اور اس جرم کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔
بعد انتہاء الجلسہ
انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کی مجرمانہ کارروائیوں کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے سٹیفن ڈی مستورا کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ حمص میں ہونے والے خودکش حملوں کی وجہ سے جنیوا میں جاری امن مذاکرات متاثر نہیں ہوں گے۔
یہ بہت ہی بری اور افسوس کی بات ہے۔ ہم جب بھی بات چیت یا مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی اسے خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اسی کی توقع تھی کہ امن مذاکرات میں بگاڑ پیدا کرنے کی سازش کی جائے گی۔
گزشتہ روز شام کے مغربی شہر حمص میں سیکیورٹی اڈوں پر مسلح حملہ آوروں اور خودکش بمباروں کے حملے میں کم از کم 32 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ جہادی تنظیم تحریر الشام نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ یہ جہادی تنظیم تحریر الشام اس وقت وجود میں آئی تھی جب النصرہ فرنٹ نے گزشتہ جولائی میں القاعدہ سے باضابطہ تعلقات ختم کر دیے تھے اور شام میں 4 دیگر چھوٹی تنظیموں سے اتحاد کر لیا تھا۔ اسی ماہ تنظیم نے اعلان کیا تھا کہ ماضی میں طاقتور اسلام پسند باغی گروہ احرار الشام کے سابق سربراہ ہاشم الشیخ اب ان کی قیادت کریں گے۔ باغیوں نے ایک امن معاہدے کے تحت دسمبر 2015 میں حمص کو خالی کر دیا تھا، جس کے بعد سے یہ شہر حکومت کے کنٹرول میں ہے۔
تفصیل پیش کر رہی تھی نازیہ گلزار۔ اور وقت ہوا ہے وسط اللہ خان کے ہفتہ وار ریڈیو کالم بات سے بات کا۔
سوشل میڈیا پہ کبھی کبھار ایسے افکار بھی نظر آ جاتے ہیں کہ ان کی داد دیے اور حسب مقدور اضافہ کیے بغیر رہا نہیں جاتا۔ جیسے آج ہی یہ پوسٹ دیکھنے کو ملی کہ عجیب لوگ ہیں، جلسے عمران خان کے بھرتے ہیں اور جتاتے نواز شریف اور آصف زرداری کو ہیں، اور پھر چیف آف آرمی سٹاف کی طرف دیکھتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، قرضہ چین کا اچھا لگتا ہے اور اسلحہ امریکی ساختہ پسند ہے۔ سدا بہار دشمنی بھارت سے ہے، مگر طالبان اور داعش کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، لیکن اپنی شیعت اور سنیت پہ ناز کرنا اور مشکوک نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں چھوڑتے۔ عجیب لوگ ہیں، مغربی جمہوریت سے بھی نالاں ہیں، مگر سیاسی پناہ کے لیے بہترین ملک برطانیہ کو سمجھتے ہیں۔ حکومت ترکی جیسی چاہتے ہیں، مگر قوانین سعودی عرب جیسے۔ جب ایٹمی ہتھیار نہیں تھے تب بھی عدم تحفظ کا شکار تھے، اب ایٹمی ہتھیار ہیں تو ان ہتھیاروں کے تحفظ کے لیے پریشان ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، نوکری سرکاری پسند ہے مگر خواہش بل گیٹس جتنی دولت کمانے کی، لیکن بل گیٹس جیسی محنت اور لگن کے بغیر۔ تعلیم کے لیے بچوں کو امریکہ بھیجنا چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ واپسی پہ قبیلے کا سردار بن کے کاروکاری کے فیصلے کرے، یا پھر عوام کی خدمت کرنے یا ارد گرد کی دنیا بدلنے کا شوق ہے تو کسٹمز، پولیس، ایف آئی اے وغیرہ میں افسر لگ کے یہ خواب پورا کرے، یا کسی ملٹائی نیشنل کمپنی کا نمائندہ بن کے ملک و قوم کی ترقی میں ہاتھ بٹائے، کم از کم ٹیچر نہ بنے۔ لڑکیوں کو پڑھانا لکھانا بھی چاہتے ہیں اور گھر بھی بٹھانا چاہتے ہیں۔ فلم بالی ووڈ کی پسند کرتے ہیں مگر فیوریٹ ٹی وی اینکرز عامر لیاقت حسین اور یا مقبول جان، مبشر لقمان وغیرہ، اور فیوریٹ پروگرام کرائمز، تھرلرز۔ عجیب لوگ ہیں جن کے نزدیک سب سے بڑا قومی مسئلہ رشوت اور کرپشن ہے مگر پوری توجہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پلس مقابلوں پر ہے، اور چاہتے یہ ہیں کہ نظریہ سازوں اور ان کے اداروں کو بنا ہاتھ لگائے اور ذہن مس کرنے والوں کی جانب انگلی اٹھائے بغیر دہشت گردی کی بیخ کنی کا معجزہ ہو جائے تو کیا بات ہے۔ یعنی میں یہ بھی چاہتی ہوں تیرا گھر بسا رہے، پر یہ بھی چاہتی ہوں کہ تو اپنے گھر نہ جائے۔ عجیب لوگ ہیں، قانون کی مکمل حکمرانی اور مکمل انصاف کے لیے بھی مرے جا رہے ہیں مگر اندھا بھروسہ فوجی عدالتوں پہ ہے۔ عجیب لوگ ہیں جن میں سے کسی کو یقین نہیں کہ اس فانی دنیا میں ملاوٹ کے ذریعے خلق خدا کو مارنے، یا کسی کو ذاتی انتقام کے لیے قتل کرنے، یا زیر دست لوگوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے، یا اندھا دھند دولت جمع کرنے، یا حرام و حلال کی تمیز ختم کرنے، یا کسی کا مال جال سازی کے ذریعے غصب کرنے پہ جہنم رسید ہونے کی پکی پکی نوید ہے۔ اگر سب کو کامل یقین ہے تو جنت الفردوس میں جانے کا، اور وہ بھی مکے اور مدینے میں تدفین کی آرزو لیے۔ خون تھوکے، کبھی روئے، کبھی تقریر کرے، ایسے پاگل کے لیے کیا کوئی تدبیر کرے۔
وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات، اور اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوط اور آرا پر مبنی سلسلے آپ کا خط ملا کا۔ ترتیب و پیشکش ہے عارف وقار کی۔
سامعین کے خطوط سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سننے والوں کو عارف وقار کا آداب،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔
یہ پہلا خط ڈیرہ بگٹی سے آیا ہے۔
جی ہاں، یار محمد بگٹی لکھتے ہیں، اگرچہ نشہ کرنا ایک بری عادت ہے لیکن سماعت کا نشہ ایک ایسی آفت ہے کہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے، یہ کافر لگی ہوئی۔ اب اسے مجبوری آفت کا نام ہی دیا جا سکتا ہے کہ رات 8 بجے کا سیربین نہ سنو تو نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ گھر بیٹھے بلکہ گھر لیٹے اگر آپ کو ساری دنیا کی تازہ ترین حالات کا خلاصہ ہر روز بلا معاوضہ پیش کر دیا جائے تو اس سے بڑا انعام اور کیا ہوگا۔ شفینہ کی جامی اور وسط اللہ خان اب گھریلو نام بن چکے ہیں، اور ان حضرات کے فرمودات دنیا بھر میں لاکھوں افراد ہر روز سنتے اور آپس میں شیئر بھی کرتے ہیں۔ آخر کیوں نہ ہو، بی بی سی دنیا کا سب سے پرانا نشریاتی ادارہ ہے۔ کیا میرا یہ اندازہ درست ہے کہ نشریات کا آغاز دنیا میں بی بی سی ہی نے کیا تھا؟
بی بی سی سے آپ کی بے پناہ عقیدت اور ہمارے نشر کاروں کے لیے آپ کے پرخلوص جذبات اپنی جگہ، لیکن ریکارڈ کی درستی کے لیے آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ نشریات کا آغاز بحری جہازوں کی سگنل رسانی سے ہوا تھا، اور 20ویں صدی کی ابتدائی نشریات جہازوں کو موسمی حالات سے آگاہ کرنے کے لیے خصوصی پیغامات پہ مبنی تھیں۔ بی بی سی کا پہلا نشریہ 14 نومبر 1922 کو ہوا کے دوش پہ گیا، ہندوستانی نشریات کا آغاز 1940 میں ہوا۔
اور بگٹی صاحب، جس اردو سروس کی آپ لسنر ہیں، وہ 1949 میں شروع ہوئی،
جب ہندوستانی سروس کو دو حصوں یعنی ہندی سروس اور اردو سروس میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس وقت بی بی سی کی عالمی سروس 29 زبانوں میں پروگرام نشر کر رہی ہے، لیکن حال ہی میں گجراتی، تیلگو اور پنجابی سمیت 11 نئی زبانیں عالمی سروس میں شامل کی گئی ہیں، جس سے ان زبانوں کی کل تعداد اب 40 ہو گئی ہے۔
اچھا عارف, پنجابی سروس کے بارے میں ہمیں بہت سے خطوط موصول ہو رہے ہیں. آج کی ڈاک میں بھی خانیوال کے روہیل صاحب نے دریافت کیا ہے کہ پنجابی سروس کس دن سے شروع ہوگی اور کیا اسے اردو سروس والے لوگ ہی چلائیں گے. یہ بھی بتائیے کہ اسے ایف ایم پر سنا جا سکے گا.
جی ہاں, کچھ لوگوں نے فون کر کے بھی اس سلسلے میں معلومات طلب کی ہیں, تو گزارش یہ ہے کہ ابھی اس کی تفصیلات طے ہو رہی ہیں. پنجابی سروس کا مرکزی دفتر تو دہلی میں ہوگا, لیکن اسلام آباد میں بھی اس کا بیورو ہوگا. دیگر تفصیلات کے لیے آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا.
بورے والا سے رانا طارق جاوید لکھتے ہیں, وصول اللہ خان کے نیو ایئر اسپیشل میں یہ جان کر دکھ ہوا کہ 1917 میں کرہ ارض پر جتنے جانور اور چرند پرند تھے اب ان کا صرف 40% باقی رہ گئے ہیں. جنگل حیات تو ختم ہو ہی رہی ہے, لیکن انسان کی انسانیت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. پچھلے دنوں مجھے ایک کام سے لاہور آنا پڑا, رات کو دیر ہو گئی, تو سوچا کہ اپنے بچپن کے ایک لنگوٹیے دوست کے یہاں رات گزار لیتا ہوں, جو کہ آج کل ایک بڑا افسر بن چکا ہے. ایک پوش آبادی میں اس کے گھر کی بیل دبائی اور مائکرو فون پر اپنا تعارف کرایا تو اندر سے اس کا جواب آیا کہ سوری, آپ یہاں رات نہیں گزار سکتے. میرا تو کلیجہ ہی پھٹ گیا. کیا یہی انسانیت ہے؟
جنگلی حیات کی صورتحال پر آپ کی تشویش بجا ہے, لیکن اپنے دوست کا آپ نے جو شکوہ کیا ہے وہ بالکل جائز نہیں ہے. اگر وہ دوست اب ایک بڑا افسر بن چکا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہوں گی اور اس کے پاس فراغت کی بھی کمی ہوگی. آپ نے سب سے بڑی زیادتی تو یہ کی کہ اچانک رات کو وہاں جا دھمکے. کم از کم آپ کو فون کر کے اپنے آنے کی اطلاع تو دینی چاہیے تھی. کیا کہا, آپ کے پاس اس کا فون نمبر نہیں تھا؟ تو پھر یہ کیسا جگری دوست ہے کہ جس کا فون نمبر بھی آپ کے پاس نہیں ہے. دیکھیں طارق صاحب, دوسروں پہ الزام تھرنا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن ہمیں اپنے رویے کا بھی تجزیہ کرتے رہنا چاہیے.
ضلع شہداد کوٹ سے امجد خان چانڈیو لکھتے ہیں, مجھے بی بی سی کی اردو سروس سننے کا شوق والد صاحب سے ورثے میں ملا, جیسا کہ خود میرے والد صاحب کو یہ شوق میرے دادا جان سے منتقل ہوا تھا.
گویا تیسری پشت ہے بی بی اس کی مداحی میں.
یہ بی بیز کیا ہوتا ہے؟
یعنی بی بی سی. بھائی ضرورت شعری کے تحت ذرا وزن میں کیا ہے اسے.
تو خیر, امجد خان لکھتے ہیں, یوں تو سیربین میں شامل سبھی فیچر مجھے پسند ہیں, لیکن بات سے بات اور بالی ووڈ راؤنڈ اپ نیز کھیل کے میدان سے میں کبھی مس نہیں کرتا. البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ جب دنیا میں موجود تمام شہد کی مکھیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے بعد 4 سال کے اندر اندر ساری دنیا ختم ہو جائے گی. اس بیان سے اس عظیم سائنسدان کی کیا مراد تھی؟
امن صاحب, آئنسٹائن کی تحریروں میں کہیں بھی یہ حوالہ موجود نہیں ہے. البتہ فطرت پسندوں نے یہ قول اس کے نام سے منسوب ضرور کر رکھا ہے. اس قول کے پیچھے جو منطق ہے وہ یہ ہے کہ شہد کی مکھی چونکہ زیرگی یعنی پولینیشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے,
یعنی وہ ایک پودے سے دوسرے پودے اور ایک پھول سے دوسرے پھول پر جاتی ہے تو بیج کے نر اور مادہ حصوں کو ملا دیتی ہے,
اور اسی عمل سے پودوں کی نشو نما ہوتی ہے. تو اس مکھی کی عدم موجودگی میں پولینیشن کا عمل ختم ہو جائے گا اور زراعت کو زوال آ جائے گا, یعنی خوراک کی قلت سے جاندار مرنے شروع ہو جائیں گے.
ملتان سے محمد اسلم آرزو لکھتے ہیں, آپ نے میرے غیر پارلیمانی الفاظ کے استعمال پر اعتراض کیا ہے, لیکن جب میں ارد گرد بے انصافی اور ظلم دیکھتا ہوں, بے گناہ مردوں اور خواتین کے اغوا اور جبرن غائب کر دیے جانے کی خبریں دیکھتا ہوں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا اور دل سے وہ الفاظ نکلتے ہیں جنہیں آپ ناقابل نشر قرار دیتے ہیں. پاکستان پر اس وقت تخت لاہور کی حکومت ہے اور سرکاری خزانے کا بڑا حصہ صرف لاہور پر خرچ کیا جا رہا ہے. کیا دیگر شہر پنجاب اور پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟
یقیناً ہیں اسلم آرزو صاحب. آپ کے شہر ملتان میں زر کثیر خرچ کر کے میٹرو سروس شروع کی گئی ہے, جس سے طالب علموں کو بے پناہ فائدہ ہو رہا ہے. اس طرح کے مثبت کاموں کی طرف بھی تو آپ کبھی اشارہ کیا کیجیے.
شہداد پور ضلع سانگڑ سے نادر علی فراق لکھتے ہیں, مجھے آپ کی بی بی سی اردو سروس سنتے ہوئے 45 برس ہو گئے ہیں. کبھی کبھار خط بھی لکھ بھیجتا ہوں جو کہ بہت دیر سے نشر ہوتا ہے. براہ مہربانی خطوں کے جوابات کا وقت بڑھائیے تاکہ میرے خط کی باری جلدی آیا کرے.
فی الحال تو وقت بڑھانا ممکن نہیں فراق صاحب. آپ کے خطوط جس باقاعدگی سے وصول ہوتے ہیں اسی باقاعدگی سے ہم ان کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاک زیادہ ہونے کی وجہ سے جو تاخیر ہو جاتی ہے اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں.
اچھا, عارف ٹنڈولا یار سے عبدالعزیز صاحب نے شکایت کی ہے کہ سندھ محکمہ تعلیم میں غیر تدریسی سٹاف سے ستیلوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے اور ان کی تنخواہوں کے اسکیل منصفانہ نہیں ہیں. پاٹویوں, میرپور خاص سے غلام حیدر سنجرانی نے شکوا کیا ہے کہ ان کے علاقے سے اغوا ہونے والی ایک بچی 10 برس سے لاپتہ ہے اور پولیس نااہلی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اور بیرانی ضلع سانگڑ سے مولا بخش مری کو شکایت ہے کہ میڈیم ویو پر ہماری نشریات صاف سنائی نہیں دے رہی.
آپ کی شکایت ہمارے انجینئرز تک پہنچ گئی ہے مولا بخش صاحب, اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. سامعین, آپ بھی کوئی شکایت کرنا چاہیں, ہمارے کسی پروگرام پہ تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے.
ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی خطوں کی محفل اختتام کو پہنچی.
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے. تب تک کے لیے زہر جواد اور عارف بخار کو اجازت دیجیے.
آپ کا خط ملا. ترتیب و پیشکش تھی عارف وقار کی. سیروینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں, اور اس وقت ہماری ویب سائٹ کئی خبریں اور کئی تجزیے لیے ہوئے ہیں. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں. اس وقت جو سب سے زیادہ خبر پڑھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بختاور بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری کی عرفان اللہ مروت کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کی مخالفت کی خبروں کے پس منظر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن آصف علی زرداری کے ترجمان فرت اللہ بابر نے کہا ہے کہ اس معاملے پر پارٹی نے کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا. بی بی سی اردو سروس کے فراز ہاشمی سے بات کرتے ہوئے فرت اللہ بابر نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کسی نئے شخص کو رکنیت دینے یا شامل کرنے کا ایک طے شدہ طریقہ کار ہے. انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی شخص پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کرتا ہے اور پارٹی اس پر اتفاق کرتی ہے تو ایک باقاعدہ پریس ریلیز جاری کیا جاتا ہے. اگر اس خبر کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتہ ہے bbcurdu.com. اور اس کے علاوہ اور تجزیے وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات, جو کچھ پڑھنا چاہیں اور جو کچھ سمجھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پر آئیے bbcurdu.com پر.
رول ساؤنڈ کیمرا ایکشن.
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں, جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا.
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں, پردے کے پیچھے کیا ہے, باکس آفس کا بادشاہ کون ہے,
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن.
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں, اٹھ جاتا ہے.
یا فرحان جلیبی معشوق فریبی خیال ہے تیرا دیوانہ بھائیوا بھائیوا.
ہر سنیچر سیروین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
سیروین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. کیا آپ نے سبی سانگ سنا ہے؟ یہ نغمہ پٹاری کے تعبیر پروجیکٹ کا شاید سب سے مقبول گانا ہے. 5 دیگر گانے بھی بہت پسند کیے گئے ہیں. تعبیر پروجیکٹ کا مقصد تھا پاکستان کے مختلف صوبوں سے مقامی گلوکاروں کو ملکی سطح پر متعارف کرانا. پٹاری ایک ایسا موبائل ایپ ہے جس کے ذریعے آپ پرانے اور نئے پاکستانی گانے اپنے فون پر سن سکتے ہیں. ہماری ساتھی فیفی ہارون نے تعبیر پروجیکٹ کے ٹیم کے ممبران سے بات کی.
خالد باجوہ, بات ہم کریں گے پٹاری تعبیر کی. سامعین کو بتاتی چلوں کہ پٹاری ایک ایپ ہے, موبائل فونز کے ذریعے آپ اپنی پسندیدہ پاکستانی موسیقی جس پہ آپ سن سکتے ہیں. اور میرا خیال خالد پٹاری میں شاید لارجسٹ کلیکشن ہے پاکستانی موسیقی اور گانوں کی.
We're at around 40 to 45,000 now.
45,000 گانے
جی.
اچھا, سب سنے ہیں آپ نے؟
کافی سارے سنے. I am actually Patari's most frequent users.
سامعین کو بتا دیں کہ پٹاری تعبیر کیا ہے.
6 گانے ان 6 لوگوں کے ہم نے بنوائے اور وہ ہم نے ریلیز کیا. اور پٹاری تعبیر کی بنیاد وہاں سے پڑی. ہم نے ان لوگوں کو لیا پاکستان کے کونوں سے جن کی آواز کسی اور طریقے سے سنی نہیں جا رہی تھی. ان آرٹسٹ کا جو پس منظر ہے وہ بھی کچھ اس طرح کا ہی ہے کہ ان کے حالات بھی کافی مخدوش ہیں, لیکن ایک خواب ہے, ایک آواز تھی, ایک لگن تھی, اور پاکستان نے کچھ بہترین پروڈیوسرز کے ساتھ ان کو ہم نے بہت دھیان کے ساتھ پیئر اپ کیا. ایک خاتون ہے فوزیہ نقوی کے نام سے نیو یارک میں, انہوں نے ہمیں 800,000 روپے دیے. ہم نے کہا کہ چونکہ یہ ڈونیشن سے بات ہو رہی ہے, کیوں نہ ہم لوگوں کو لیا جائے جن کے پاس بالکل ہی کوئی وسائل موجود نہیں ہے. اور دوسرا ہم نے یہ دیکھا کہ کراچی لاہور سے باہر نکل کے جو پورا پاکستان ہے وہ تو بڑا مختلف میوزک سن رہا ہے, وہ اپنی زبانوں میں سن رہا ہے, وہ سرائکی سن رہا ہے, وہ بلوچی سن رہا ہے.
چٹا چولا آیا باہر
اکیلا میوزک جو ہے وہ شاید آج کل کے دور میں نہ چلے, لیکن اگر اس میوزک کے ساتھ کوئی کہانی ہو, ایک ہیومن انٹرسٹ سٹوری ہو, تو شاید لوگ اس میوزک کو سن لیں.
آواز صرف گانے میں نہیں ہوتی, آواز ایک پوری کہانی ہوتی ہے.
بالکل, اگر آپ ہماری ویڈیوز بھی دیکھیں آدھی ان میں کہانی ہوتی ہے اس آرٹسٹ کی کہ یہ کون ہے, یہ کہاں سے آئے ہیں, آدھا ان کا گانا ہوتا ہے.
آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے طلحہ, ان کا بینڈ ہے سم واٹ سپر, کیسے ہیں آپ طلحہ؟
بالکل ٹھیک, آپ سنائیں.
مطلب آپ پورے سپر نہیں ہیں, سم واٹ سپر,
تھوڑی سی گنجائش رکھتے ہیں.
آپ نے کام کیا ایک گانے پہ اور یہ تھا دا سبی سانگ.
او کدے ملتا ہسی, او کدے ملتا ہسی, او رے جانی او رے پیارا او رے او سونا کدے ملتا ہسی.
عابد جو ہیں وہ سبی سے ہیں, ریپر ہیں, ان کے ساتھ آپ نے کولیبریٹ کیا تھا.
ہمارا ایک دوست ہے رضا, وہ سبی میلا ڈاکومنٹ کرنے گیا ہوا تھا, تو اس کو وہاں پہ عابد ملا. وہاں سے رضا نے اس کی تھوڑی سی فوٹیج ریکارڈ کی اور ہمیں اس نے ووکلز وہیں سے اس کے ٹرانسفر کیا, تو ہمیں انسٹنٹلی پتا چل گیا تھا وی کین ڈو سم تھنگ بگ وتھ دس.
آپ ہیں شہر کے رہنے والے, عابد ہیں سبی کے رہنے والے, پہلی دفعہ ایک بڑے اسٹوڈیو میں وہ آئے, تو یہ تو نہیں کہ ان کا گانا کمپلیٹلی آپ نے ٹیک اوور کر لیا اور وہ بنا دیا جو آپ چاہ رہے تھے.
مزہ اسی چیز کا آنا تھا کہ جب عابد کی ہم را ٹیلنٹ کا یوز استعمال کرتے ہیں, کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم عابد کی آواز کو چھیڑیں بجائے کہ ہم اس کی آواز کو کچھ بھی کریں. ہم نے کہا کہ ہم میوزک کو اس طرح مولڈ کر لیں گے لیکن ہم عابد کی آواز کو نہیں چھیڑیں گے.
لوگوں میں کافی مقبول ہو چکا ہے گانا, میرا خیال بہت سارے جو پاکستان کے جانے مانے سٹارز ہیں انہوں نے بھی خاص طور پہ عابد کے بارے میں بھی ٹویٹ کیا ہے. ماہرہ خان, مومنہ مستحسن نے ٹویٹ کیا.
جب ہم نے عابد کو پک کیا ریلوے اسٹیشن پہ اور اس کو گانا سنایا, تو اس کی ہمارے پاس فوٹیج ہے, وہ 5 منٹ صرف ہنستا رہا اور وہ کچھ بولا ہی نہیں, اور ہم پوچھتے تھے کہ بھائی کیا ہو گیا تمہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ کافی شوق میں چلا گیا تھا کہ اس کی ہم نے گانے کے ساتھ کیا کیا.
خالد, جو سندھ میں آپ کے ایک کولیبریٹر ہیں سیف, جو میرا خیال دا بینڈ از کالڈ سکیچز, تو وہ بڑا لاہوٹی میلا وغیرہ سے انوالوڈ ہے میرا خیال.
جو وہ پاکستان میں میوزک کے لیے انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں, لاہوٹی میں انہوں نے ایک میوزک آشرم کھولا ہوا ہے, میلا وہ کراتے ہیں. سندھ کے میوزیشنز وہ آوازیں جو بالکل ختم ہو رہی ہیں ان کو وہ ریکارڈ کرتے ہیں. مائی دھائی کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا اور ایک انتہائی سپورٹیو ڈاؤن ٹو ارتھ انسان ہے.
اچھا, مگر اپنے گانے پہ تو آئے آپ, کہ انہوں نے آپ کے لیے کیا گانا کیا؟
تو سمیجو بھائی نے پورے سندھ کا سفر کیا اور انہوں نے 4 مختلف میوزیشنز کا استعمال کیا آن لوکیشن, اور ان کو ریکارڈ کر کے انہوں نے ایک گانا بنایا. اس میں ایک ہندو بھگت ہیں, ایک استاد اور شاگرد کا ڈوو ہے, اور ایک انسٹرومنٹ بجانے والے ہیں جو ایک بورندو نام کا انسٹرومنٹ بجاتے ہیں جو 5,000 سال پرانا ہے, موئن جو دڑو سے بھی ملا تھا. مجھے تو یہ بہت مزے کی بات لگتی ہے کہ وہ 4 میوزیشن کبھی آپس میں ملے بھی نہیں. آج کل کی میوزک کی ایک بڑی خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ ٹیکنالوجی بھی ہے کہ آپ ریموٹلی بیٹھے بہت کچھ کر سکتے ہیں.
جیسے میں لندن میں بیٹھی ہوئی ہوں, آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور کراچی میں بھی ہمارے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں دلیاری انڈر گراؤنڈ, جنہوں نے ایک ریپ پٹاری تعبیر کے لیے کیا ہے, اور ان سے بھی ہم چند باتیں کریں گے.
لیاری ہے,
ریپنگ کس طرح آپ نے شروع کی؟
میرا نام عبدالاحد ہے اور اسٹیج نیم اینشسلی ہے. آپ مجھے ایل یو جی کا فاؤنڈر کہہ سکتے ہیں. میں ایک انگلش انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہا تھا. میرے انسٹرکٹر نے مجھے کہا کہ آپ انگلش میوزک سنیں کمپریہنسیبلٹی کے لیے, لسننگ پاور کے لیے. میں نے ٹوپک شکور کے ریپ سنے تو میں شوک ہو گیا, کیونکہ وہ بھی وہ کہہ رہا تھا جو لیاری کے آلات تھے وہ بالکل مطلب ٹوپک شکور کے ریپ میں میں نے پایا. آپ جانتے ہیں کہ لیاری ایک پسماندہ علاقہ ہے اور گیرو ہے, تو گیرو میں آلات کیسے ہوتے ہیں؟ مطلب بنیادی فیسلٹی نہیں ہوتا, لیک آف نالج ہوتا ہے ایجوکیشنلی, کسی کے پاس اتنے اسباب نہیں ہوتے کہ اپنے بچوں کو پڑھائے, اور گینگ وائلنس بھی ہوتا ہے. تو اس سے مجھے انسپریشن بھی ملا کہ یہ ایک بڑا پلیٹ فارم بن سکتا ہے اپنے مسئلے مسائل جتنے بھی ہیں ہمارے نیبرہڈ کے, ان کو ایکسپریس کرنے کا ریپ کے شکل میں. ریسرچ کرنا شروع کیا کہ بھائی یہ ریپ اصل میں کیسے فارم کی جاتی ہے, ریپ سانگ دوسرے ریپرز کے بھی جو بایوگرافی ہے وہ دیکھنا شروع کیا. تو اس طریقے سے میرا جو نالج ہے وہ اس کے حوالے سے بڑا. میں نے لکھنا شروع کر دیا. جو میرا پہلا ریپ تھا وہ اس کا تو مطلب ساؤنڈ کوالٹی کے بارے میں میں کیا آپ کو بتاؤں, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن کیونکہ ایک یہ نئی چیز تھی تو جب اس کا انٹروڈکشن ہوا گروپ کے سامنے تو وہ بھی کچھ حد تک انسپائر ہوئے. تو اس طریقے سے ڈینجر اور ابو مجھ سے ملے, حالانکہ وہ میرے اس علاقے میں رہتے تھے لیکن ہم لوگ ورچولی ملے انٹرنیٹ میں.
جتنے بلوچ کمیونٹی ہیں مطلب وہیں پہ چیٹ کرتے تھے. میں نے اس کو پرائیویٹ میسج کیا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے. اس کے بعد ہمارا جو ہے ملاقات ہوا محلے میں.
مطلب آپ دونوں لیاری سے تھے مگر آپ ملے آن لائن؟
نہیں, اس ٹائم حالات بھی ایسے تھے, مطلب زیادہ تر ہم گھر میں بیٹھ کے انٹرنیٹ یوز کرنا زیادہ بیٹر محسوس کرتے تھے.
یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا نام ہے ڈینجر بلوچ. آپ کیا ڈینجرس قسم کے ہیں کچھ؟
نہیں نہیں, اصل میں جیسا تیسا مجھے جو ہے نام دیا ڈینجر بلوچ, مطلب جو بھی کام کرتا ہوں غصے میں.
اچھا, یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈینجرس ہیں.
بالکل,
جو باقی بینڈ ممبرز ہیں.
جی جی,
اتنا کچھ ہوتا ہے لیاری میں پولیٹیکلی, گینگ وارفیئر, یہ ساری چیزیں, مگر آپ لوگوں نے سوچا کہ آپ فٹ بال کے بارے میں ریپ کریں گے. فٹ بال کیوں؟
مطلب ہر جگہ میں جاتے تھے تو وہی ماحول کے بارے میں ہم بات چیت کرتے تھے, ہر چیز کو کمپیئر کرتے تھے لیاری کے ساتھ. وہاں کے گراؤنڈز میں گئے تھے تو مطلب وہاں پہ دیکھا پلیئرز کو ہر چیز کا سہولت مل رہا ہے. تو ہم واپس جب آتے تھے لیاری, یہاں پہ وہی مطلب گراؤنڈ گراسی نہیں ہے اور کلبوں کو جو ہے نا کچھ سہولت فراہم نہیں کیا جاتا, اور بہت سے دوست بھی جو ہیں ہمارے اچھے پلیئرز ہیں, تو ہم نے ان کا بیچارگی دیکھے تو ہم اس پہ لکھنے لگے.
آپ میں سے کوئی فٹ بال کھیلتا ہے؟
پاکستان انڈر 14 اور انڈر 16 کے لیے کھیل چکا ہوں.
اچھا, تو مطلب یہ کیا آپ کی کہانی تھی کہ ایک گانا بنانا چاہیے فٹ بال کے بارے میں؟
جی نہیں, یہ تو پوری لیاری کی کہانی ہے. بیسیکلی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مجھ سے زیادتی ہو رہی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی لیاری میں اسپورٹس مین ہیں ان سب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہمارے جتنے بھی لیجنڈ پلیئر تھے, جو لیجنڈ تھے لیاری کے لیے, جو پاکستان کے لیے کھیل چکے ہیں, جن کھلاڑیوں نے اپنے پیر توڑوا دیے پاکستان ٹیم کے لیے, اب ان کا ڈیتھ کیسے ہو رہا ہے, بیڈ پہ پڑے پڑے مر رہے ہیں, کوئی ان کو بینیفٹ نہیں مل رہا. لیاری کو پوری دنیا کہتی ہے منی برازیل, تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم فٹ بال کو ہائی لائٹ کریں تاکہ ہمارے ریپ کے ذریعے کوئی ان کے سارے مسئلے مسائل سن تو لے.
آپ کی جو شاعری ہے یہ ایک فلسفی بھی ہے؟
جی ہاں بالکل, اور میرا یہ ماننا بھی ہے کہ ایک ریپر صرف ایک شاعر نہیں ہے, ایک فلسفر ہے, ایک ایکٹر ہے اور ایک لیڈر ہے.
لوگوں نے آپ کا ریپ سنا ہے, آپ مقبول ہوئے ہیں لوگوں میں, مشہور ہوئے ہیں, پٹاری پہ بھی آپ کا گانا سنا جا رہا ہے, تو یہ مجھے بتائیں ڈی جے خلیفہ کہ کچھ زندگی آپ کی بدلی ہے اس مقبولیت کی وجہ سے؟
اگر ہم کہیں جاتے ہیں تو لوگ یعنی ریسپیکٹ کرتے ہیں ہماری. کچھ دن پہلے ہم جا رہے تھے شارف فیصل جو ہے نی, وہاں ہمیں کوئی نہیں جانتا, تو ہم وہاں جا رہے تھے, کسی نے گاڑی روک کر جو ہے نا فیملی کے ساتھ کسی نے گاڑی روک کر ہمیں اپریشیٹ کیا. ہمارا جو لائف اسٹائل ہے وہ تو چینج نہیں ہوا ہے, لیکن کافی جو ہے ہم کو سننے والے مل گئے ہیں, ہمیں لسنر مل گئے ہیں.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اردو میں اگر ریپ کریں تو شاید زیادہ لوگ آپ کو سن سکیں؟
ہم کوشش کریں گے کہ ہم اردو میں بھی ریپ کریں اور انگلش میں بھی ریپ کریں, عربی میں بھی کریں اور بلوچی بھی میں کریں, کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے, جو آواز ہے لوگوں تک پہنچانا, تو ہم کوشش یہ کریں گے جو زبانیں ہمیں آتی ہیں ہم ان کو جو ہے یوز کریں.
اچھا, سلپ ناٹ ڈینا پٹاری کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے پاس آپ کی آواز گئی ہے, اب اس کے بعد کیا پلان ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں؟
اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے کہ باہر ایمینی ہوا اور سنوپ ڈاگ ہوا, جیسے یہ اسٹیج پہ پرفارم کرتے ہیں فیسٹیولوں پہ, ہم بھی وہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسٹیج پہ جائیں پرفارم کریں, سنوپ ڈاگ ہو, ایمینی ہو ان کے ساتھ, یا ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, یا ان کی طرح, کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں ہم بھی پرفارم کریں اسٹیج پہ.
ہمارے پاس بہت سارے ایسے ٹاپک ہیں وہ سیریس بھی ہیں اور کلچرک بھی ہیں اور بالکل جو انٹرنیشنل طور پر بھی چل سکتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے بھی ہم جا کے جو ہے انشاءاللہ اگر ہمیں صحیح اسپانسر ملے, صحیح جو ہے نا ریپرزینٹ کیا جائے, تو ہم انٹرنیشنل طور پر جو ہے نا ملک کا نام بھی روشن کر سکتے ہیں اور ریئل ٹیلنٹ جو جہاں سے بورن ہوتا ہے انشاءاللہ ہم وہ بھی دکھائیں گے کہ ہم آرٹسٹ ہیں.
ابھی یہ ٹریک کے بعد ہمیں فون آنے لگے ہیں سندھ فٹ بال ایسوسی ایشن سے, کہیں سے بھی ہوتے کیا مسئلے مسائل ہیں کیا, تو ہم نے سوچا یار ہم ہمارے آواز میں تو اتنی پاور ہے.
پٹاری کے تعبیر پروجیکٹ کی ٹیم سے ہماری ساتھی فیفی ہارون بات کر رہی تھیں. سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پروگرام کا وقت اب ختم ہونے کو ہے. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے حسین عسکری اور پروڈیوسر خالد کرامت, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رابن وارن اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سیربین کی ٹیم اور جاوید سمرو کو اجازت دیجیے. آخر میں خاص خاص خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں سیکیورٹی کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے, جبکہ پی ایس ایل فائنل لاہور میں ہونے یا نہ ہونے کا حتمی فیصلہ وزیراعظم پاکستان کریں گے. عراقی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کی جانب سے سعودی عرب اور اردن کی سرحدوں کے نزدیک حملہ کیا گیا ہے جس میں اب تک 10 سے زائد فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. عراقی فوج کے مطابق انہوں نے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے سے مغربی موصل کو آزاد کروانے کی کارروائی کے دوران شہر کے 2 ضلعوں پہ دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا ہے. نائجیریا کی پولیس کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز اغوا ہونے والے جرمنی کے دونوں ماہرین آثار قدیمہ رہا ہو گئے ہیں. آسٹریلیا اور انڈونیشیا کے رہنماؤں نے 2 ماہ کے تعطل کے بعد دوبارہ سے اپنے فوجی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.